بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. یہ سورت سورہ مریم، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عورتوں میں جو مقام عطا فرمایا تھا، ان کا واقعہ قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر بیان کیا گیا، لیکن اس سورت میں کچھ مزید تفصیل کے ساتھ ہے. اس لحاظ سے پہلا رکوع تو نہیں، لیکن اس کے بعد والا جو رکوع ہے وہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کا اس رکوع میں ذکر ہے، اس لحاظ سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا. تو چونکہ اس کا یہ واقعہ آگے آ رہا ہے ایک رکوع کے بعد، اس لیے وہیں پر انشاءاللہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوگا. ابھی شروع میں تو صرف ان آیات کا ذکر ہے جو یہاں سورت کے شروع میں بیان کی گئی ہیں. اس سورت کا ماقبل سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. مفسرین نے مختلف طریقوں سے آپس کا جوڑ بیان کیا ہے کہ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے واقعات اللہ تعالیٰ نے مختلف ظاہر فرمائے. پیچھے والی سورت میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا اور ان کے طویل عرصے تک غار میں رہنے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھ جانے کا واقعہ بیان فرمایا. اور بھی کئی واقعات تھے جو گزشتہ سورت سورہ کہف میں ہم نے پڑھ لیے. اس سورت سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی قسم کے عجیب و غریب واقعات بیان فرمائے ہیں. حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام خود بوڑھے ہو چکے تھے، کبھی جوانی میں ان کی اولاد نہیں ہوئی، ان کی بیوی بانجھ تھی، کبھی بچہ نہیں ہوا. آخری عمر میں بڑھاپے میں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرما دیا، جس کا واقعہ پہلا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کسی سے نکاح نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کے یہاں بچہ پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بھی عجیب واقعہ. اس طرح کے عجیب واقعات کا کچھ سلسلہ اس صورت میں بھی چل رہا ہے. اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ان حروف سے، کاف ہا یا عین صاد. جمہور مفسرین کی رائے، اس طرح کے حروف جتنے قرآن کریم میں آئے ہیں اس بارے میں جمہور مفسرین کی رائے اور محققین کی رائے یہی ہے کہ ان کے معانی ہم نہیں جانتے، تو ان کے معانی معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا، ہم سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا. اب اس کی ظاہر ہے اس کی حکمتیں مصلحتیں بہت سی ہیں جو علماء نے بیان فرمائی ہیں. جو حضرات مفسرین بعض صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ان حروف کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وہ بھی صرف ظن کے درجے میں، گمان کے درجے میں ہیں. یہ حروف الف لام میم ہے، حامیم ہے، اس طرح کی الف لام را، مختلف صورتیں قرآن کریم میں جو شروع ہوتی ہیں اس طرح کے حروف سے، حروف مقطعات کہلاتے ہیں. قرآن کریم میں وہ آیتیں اور وہ الفاظ جن کے معنی ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہیں یہ حروف حروف مقطعات، الف لام را، الف لام میم، حامیم وغیرہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں یہ حروف بیان فرمائے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ امتحان رکھا ہے، جو اہل علم ہیں ان کے لیے امتحان رکھا کہ دیکھو تم قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہو کرو، اور ضرور کرنا چاہیے، لیکن بعض جگہ وہ بھی ہیں جہاں پر تمہیں ہار ماننی پڑے گی کہ اس کے معنی ہم نہیں سمجھ سکتے. شاید اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند اوقات ایسے مقرر فرما دیے کہ اس میں نماز پڑھنا منع ہے، تاکہ انسان یہ نہ سوچے کہ میں جب چاہوں نماز پڑھ لوں. انسان نماز شوق پورا کرنے کے لیے پڑھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کو زیادہ ہی نماز پڑھنے کا شوق ہے تو اس کے لیے امتحان اس میں ہے کہ ان اوقات میں جب میں نے منع کیا ہے نماز نہ پڑھے. روزہ رکھنے کا شوق ہے، سال بھر انسان روزہ رکھتا رہے، لیکن سال میں 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے. اسی طرح قرآن کریم کی تمام آیاتوں کی انسان وضاحت، تفسیر وغیرہ معلوم کرے، مطالعہ کرے، لیکن یہ حروف مقطعات وہ ہیں جن کی تفسیر تک انسان نہیں پہنچ سکتا. یہ گویا اہل علم کے لیے اس بات کا امتحان ہے کہ تم بھی کہیں جا کر یہ کہہ دو کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور ہم اس کے معنی سمجھنے سے عاجز ہیں. یہاں پر بھی کاف، ہا، یا، عین، صاد جو بیان کیے گئے ہیں یہ حروف، اس میں بھی ہم یہی کہیں گے جو جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ اس کے معنی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ہم تک اس کا علم نہیں پہنچایا، ہمارا عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے ہمارے سامنے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، اور ہم اپنے جہل کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم چاہے جتنا بھی علم رکھتے ہوں لیکن ان حروف کو سمجھنے سے ہم جاہل ہیں. تو بہرحال میں جو پیچھے والی بات مکمل کر لوں کہ قرآن کریم میں ایک تو وہ آیتیں ہیں جس کے ترجمہ بھی ہم نہیں جانتے، جیسے حامیم وغیرہ، حروف مقطعات. دوسری وہ آیات ہیں جن کا معنی ترجمہ تو ہم سمجھتے ہیں، جس کا ترجمہ تو ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کا مفہوم پوری طرح ہم نہیں سمجھ سکتے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، ہم اس کے معنی نہیں سمجھ سکتے کہ کیا معنی ہے، ترجمہ ہم سمجھ سکتے ہیں. وجہ اللہ، یا الرحمن علی العرش استوى وہو معکم اینما کنتم، بہت سی آیتیں ہیں قرآن کریم میں جس کا ترجمہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کا پوری طرح مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اللہ کی ذات اور ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں جب ہاتھ کا ذکر ملتا ہے، اللہ کے کسی جگہ موجود ہونے کا ذکر ملتا ہے، تو اس کا مفہوم پوری طرح ہم سمجھ نہیں سکتے. تو یہ دو طرح کے قرآن کریم میں متشابہات کہلاتے ہیں. ایک وہ متشابہات ہیں جن کا ترجمہ جانتے ہیں لیکن مفہوم نہیں جانتے، اور دوسری قسم ان متشابہات کی ہے جن کا ہم ترجمہ بھی نہیں جانتے، وہ جیسے یہ والی آیت کاف، ہا، یا، عین، صاد ہے. تو ہم اس بارے میں یہی کہیں گے اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں. بعض علماء نے اور بعض صحابہ سے اس کے بارے میں بعض تفسیریں منقول ہیں، لیکن جب ہمیں یقینی طور پر اس کی تفسیر بتائی نہیں گئی تو ہم اس کے معنی کو اللہ ہی کے سپرد کر دیتے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. اب یہ بہرحال ہم ترجمہ اور مفہوم تو نہیں جانتے کہ کیا حروف کے کا مفہوم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مفسرین نے اس بارے میں حکمتیں بیان فرمائی ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں ان حروف کی، کہیں پر یہ حرف آیا، کہیں پر دوسرا حرف آیا. بہرحال وہ مفسرین نے مفصل جو کتابیں لکھی ہیں اس میں اس کی وضاحت کر دی ہے. ہم آگے چلتے ہیں، جو اصل عنوان ہے اس پر چلتے ہیں. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ آپ کی پروردگار کی مہربانی، یہ آپ کے پروردگار کی مہربانی کرنے کا تذکرہ ہے اپنے بنتے زکریہ پر. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خاص مہربانی کا معاملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. آگے جانے سے پہلے ہم حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات لے لیتے ہیں کہ وہ کون ہیں. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان میں آگے نسل جو چلی ان تمام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے 11 بیٹے، 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، 12 بیٹے تھے، تو یہ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے اور خاندان بنے۔ یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے والد اسحاق، ان کے والد ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ ان کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کے لیے منتخب فرمایا، اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت سے، ان کی نسل سے ایک طویل عرصے کے بعد نبی کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی اولاد میں کثرت سے انبیاء آئے۔ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے 12 بیٹے، جن میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بہت مشہور انبیاء میں شمار ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بہرحال اسرائیل کہلاتے ہیں، اور ان کے اولاد تمام کے تمام بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ 12 بیٹے جو ان کے تھے، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہم جب پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کہ 12 قبیلے، یہی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے 12 بیٹوں سے جو 12 خاندان اور قبیلے بنے تھے، یہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب سمندر پار کیا تو ان کے لیے 12 راستے بن گئے تھے، یہی تھے کہ جب پانی کی ضرورت پیش آئی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے لاٹھی جب چٹان پہ ماری تھی تو 12 چشمے اس میں سے نکلنے لگے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک۔ یہی 12 کا ذکر جو بار بار ملتا ہے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے یعقوب کی ذریت سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی ذریت سے ہیں، لاوی بن یعقوب، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام۔ لیکن ظاہر ہے بہت بعد میں آئے ہیں، یعنی انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ظاہر ہے یوسف علیہ السلام، اور وہاں سے سلسلہ آگے بڑھا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو شروع دور کے ہیں، اور یہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام تو تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب قریب، یعنی ان کے زمانے میں موجود تھے، تو اس لحاظ سے بالکل اخیری انبیاء بنی اسرائیل کا بالکل اخیری دور چل رہا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام یہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر ملتے ہیں تقریباً 26 واسطوں سے، 26 واسطے آتے ہیں زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان۔ لیکن بہرحال یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی بن یعقوب، موسیٰ علیہ السلام بھی یہیں سے تھے، موسیٰ بن عمران بن قامت بن لاوی بن یعقوب۔ اسی طرح زکریا علیہ الصلاۃ والسلام بھی لاوی بن یعقوب کے اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو، لاوی بن یعقوب کے جو خاندان تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو گویا اس کام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی کا نام ایشا، الف یا شین، الف عین، ایشا، اور بعضوں نے الیشع بیان کیا ہے۔ یہ بانج تھیں، کبھی ان کی بیٹی ہوئی نہیں۔ حضرت ایشا یا الیشع جو تھیں، یہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ، یہ بھی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے خاندان سے ہیں۔ تو بہرحال ان کے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو شوق تو تھا، لیکن اخیری عمر میں جا کر انہوں نے جو حالات دیکھے، خاندان کے دوسرے افراد دین سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے بڑوں کا جو دین، جو طریقہ تھا، اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑھاپے میں جا کر، جبکہ بیوی تو ہمیشہ بانج رہی، ان کی کبھی اولاد نہیں ہوئی، اب جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، مجھے کوئی ایسا بیٹا دے دیجئے جو اس دین کو آگے, اس دین کے سلسلے کو اور دینی خدمت کو آگے جاری رکھ سکے. مجھے جو آپ نے علم نبوت عطا فرمایا ہے, مجھ سے یہ علم حاصل کرے, یہ نبوت کا علم حاصل کرے, آپ اس کو نبی بنائیں اور یہ نبوت کا سلسلہ میرے خاندان میں آگے جاری رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا قبول کی. کس طرح قبول کی اور کس طرح انہوں نے دعا کی وہ بھی واقعہ آگے قرآن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں جب تشریف لے جاتے تھے, حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اپنی عبادت میں مصروف رہتی تھیں, وہاں جب یہ جاتے تھے تو دیکھا کہ بے موسم ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں. پھلوں کا جو موسم ہے چلو کسی نے آ کر دے دیے ہوں, کسی نے ہدیہ دے دیا ہو, لیکن جو موسم, جو پھل اس موسم میں یہاں موجود نہیں ہوتے, حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہوا کرتے تھے. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا انا لکی ہذا, تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ قالت ہوا من عند اللہ, من جانب اللہ مجھے عطا ہوئے ہیں. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے جان لیا کہ یہ کوئی خاص اللہ کی بندی ہیں, ان کی کرامت, حضرت ظاہر ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام اولیاء اللہ میں بڑا اونچا مقام اللہ نے ان کو دیا, بعضوں نے نبی بھی شمار کیا ہے. اگر عورتوں میں نبوت ہو تو ظاہر ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نبیہ تھیں, لیکن جمہور کی رائے, بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں بہت سے علماء کی رائے, جمہور تو نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ یہ کوئی فیصلہ کرنے کی بات ہی نہیں, پہلے زمانے کی بات ہے, ہمارے نہ عمل سے اس کا تعلق نہ عقیدے سے تعلق. اگر اللہ چاہیں تو عورتیں نبی بنی ہوں گی, تو بہرحال اس چیز کا فیصلہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. علماء کے اس بارے میں بعض کی رائے یہ ہے کہ عورتیں نبی بنی ہیں, بعضوں کی رائے یہ کہ نہیں بنی, بعضوں کی رائے یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے, جب ہمارے عقیدے اور عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے تو ہم کیوں فیصلہ کریں. بہرحال حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کرامت جب دیکھی زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے, تو انہوں نے